الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب جزاء الاعمال کی تشریح شروع کی گئی ہے، کیونکہ یہ رسالہ حضرت کا ہمارے حالات کے اعتبار سے نہایت اہم ہے اور ہم سب کو اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کا پہلا باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا یہ عنوان ہے کہ اس باب میں گناہ کرنے سے دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. یعنی انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. اصلی اور حقیقی نقصان آخرت کا نقصان ہے، اور آخرت شروع ہوتی ہے قبر سے. اس لیے خدا نخواستہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور نافرمانی پر مرے گا، اس کو دنیا میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی نقصان اور وبال پیش آئے گا، اور حقیقی نقصان اور حقیقی عذاب وہ مرنے کے بعد پیش آئے گا. سب سے پہلے قبر ہی میں اس کو عذاب ہوگا جو آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کے بعد میدان محشر میں طرح طرح کی تکالیف سے دوچار ہوگا، اس کا حساب نیاز سخت ہوگا، حق تعالی کی زیارت سے محروم ہوگا، اور بالآخر جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو گزر نہیں سکے گا، اور وہیں سے جہنم میں جا پڑے گا، اور دوزخ کا عذاب نہایت سخت عذاب ہے۔ تو گناہ کرنے سے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، آخرت میں بھی عذاب آتا ہے۔ جزاء الاعمال کے پہلے باب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات بیان فرمائے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا اور اس سے باز نہیں آتا، تو دنیا میں بھی اس کے گناہوں کا وبال آتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی قوموں پر دنیا میں جو عذاب آیا ان کا اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ بندہ اسی کو ذرا وضاحت کے ساتھ اور جن آیات میں اس کا ذکر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ عرض کرے گا، اور یہ وبال جو ان آیات میں پچھلی قوموں کا بیان ہوا ہے، حضرت نے بھی وہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم عبرت لیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن شریف میں اسی لیے ان کا ذکر فرمایا تاکہ ہم سبق لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہر قیمت پر تیار کریں، تاکہ گناہوں کی وجہ سے جو دنیا کے نقصانات ہیں ان سے بھی ہم بچ سکیں اور آخرت میں ان گناہوں کا جو عذاب اور وبال ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے، اور اس گناہ کو کرنے والا شیطان مردود ہے، جس کا واقعہ قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا، جسے ہمارے زمانے میں پتھر کے مجسمے ہوتے ہیں جو بالکل واضح طور پر کسی نہ کسی انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، ایسی مٹی سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور کافی عرصے تک وہ بے جان پتلے کی شکل میں رہا۔ اس وقت شیطان کا ایک واقعہ یاد آیا جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا تو فرشتے بھی اس کو دیکھتے تھے، شیطان بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا۔ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو شیطان کہتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھنے کے لیے گیا، اور اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں بھی چکر لگایا، اور پھر آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر بھی گیا۔ اور اندر سے گھوم پھر کر دیکھ بھال کر باہر آیا تو وہ اپنے علم کے زور پر یہ کہنے لگا کہ یہ پتلا ایسا ہے کہ ظاہر میں تو سر سے پیر تک اس کے سارے اعضا ہیں، سر بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، پیٹ پیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ اندر سے کھوکھلا ہے، یعنی عام طور پر جو پتھر کا بت ہوتا ہے یا مجسمہ ہوتا ہے وہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ شیطان کہنے لگا کہ یہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا ہے یہ اندر سے خالی ہے، اور یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہوگی جو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی، یعنی اگر یہ پیدا ہوئی اور اس میں اللہ پاک نے اپنی روح ڈالی اور یہ زندہ ہوا تو یہ دنیا میں اس طرح رہے گا کہ یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا، قابو نہ رکھنے کے کئی مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے گا تو یہ بے قابو ہو جائے گا، جن سے خواہش کا موقع آ جائے گا تو یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا، گناہ کر بیٹھے گا، مال دولت کی خواہش اس کے اوپر غالب آئے گی تو یہ مغلوب ہو جائے گا، یہ اس نے بتلایا، اندازہ کرو اس کی کیا کہتے ہیں اس کے علم اور اس کا اندازہ کتنا وسیع تھا، اور بلا شبہ یہ سب باتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے، یہ تینوں باتیں آج انسان کے اندر بہرحال پائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح ڈالی اور آدم علیہ السلام کے جسم میں جیسے روح آئی اور وہ زندہ ہوئے تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے انہیں چھینک آئی، اور چھینک آتی انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی تابعداری کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور چھینک آنا انسان کی صحت کی علامت ہے، لہذا اس نعمت پر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا، اور ملائکہ نے یرحمک اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، تو یہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا اور جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور فرشتوں کی سنت ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتی رہے گی۔ بہرحال اللہ پاک نے جنات کے اور فرشتوں کے علاوہ ایک نئی مخلوق پیدا فرما دی انسان کی، جن کے جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت فرشتوں پر بھی اور جنات پر بھی فوقیت و برتری عطا فرمائی تھی، اور اس کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، فرشتوں نے تو فوراً حکم مان لیا اور فوراً سجدے میں چلے گئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ پاک نے پوچھا بھائی جب میں نے تجھ کو بھی اور فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور فرشتوں نے حکم مان لیا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ تو اس نے بڑا مکرو جواب دیا، بہت ہی نامناسب جواب دیا، غلط جواب دیا، اور یہ کہا کہ دراصل میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور افضل ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی تو بے حقیقت چیز ہے، اور مجھے آپ سے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ مٹی کو جب ڈالو تو نیچے گرتی ہے، آگ کو جب جلاؤ تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے، لہذا میں افضل ہوا، میں بہتر ہوا، آدم علیہ السلام کمتر ہوئے، لہذا میں کیسے ان کو سجدہ کروں؟ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس نے اعتراض کیا کہ آپ نے جو حکم دیا وہ صحیح نہیں دیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیتے کہ مجھے سجدہ کریں، نہ یہ کہ آپ مجھے جو کہ افضل ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر۔ تو یہ گویا نہ ماننا اور نہ ماننے کو بھی مدلل کر کے پیش کرنا تھا، جو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کھلم کھلا نہ ماننا تھا۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے تو پھر اس پر تو وبال ہی آتا ہے، چاہے وہ نافرمانی آسمان پر ہو، جنت میں ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے وہ تری میں ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بھئی قیامت تک میری تجھ پر لعنت ہے اور تو تا قیامت مردود و ملعون ہے، یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ تو یہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ہوا اور جنت میں ہوا، اور اس کی بدولت شیطان کا سارا اعزاز ختم ہو گیا، ساری عبادت اس کی خاک میں مل گئی اور وہ قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہ اس قدر خراب چیز ہے کہ اس سے آدمی ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، اور جو اس نے نیک کام کیے ہیں اگر وہ کفر جیسے گناہ کر بیٹھے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو نیکی کا بدلہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نیکی بھی ختم اور اس کا بدلہ بھی ختم، اور کافر ہونے کی بنا پر ہمیشہ کے لیے مردود و ملعون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک دنیا میں ہو، جب تک آدمی دنیا کے اندر ہو اور اس کی صحت ٹھیک ہو، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی پھر بھی ایک رحمت ہے، اور وہ ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اس کفر سے اور شرک سے باز آ جائے یا اس نافرمانی سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول فرما لیتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ شیطانی سے متعلق یاد آیا۔ بہرحال جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آسمانوں سے اس کو زمین پر اتار دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی حکم حکمت کے تحت دنیا میں تشریف لے آئے، تو اس نے اپنا شیطانی چرخا چلانا شروع کر دیا، اور جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں انسان کو اب بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، وہ اس کام میں لگ گیا، اور آج تک وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے اور قیامت تک اسی طرح یہ اس کام میں لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک تفسیری روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان ان سے ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو میری بھی ایک درخواست ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے منظور کروا دیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی کام بن جائے۔ فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ حضرت میں بھی بہت دن ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے، میں بھی چاہتا ہوں کہ توبہ کر لوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لیں، اور آپ سے بڑھ کر اب کوئی ہے نہیں یہاں، تو میں آپ کے ذریعے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں وہاں میری بھی درخواست پیش کر دیں کہ یا اللہ شیطان بھی توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس پر رحم فرما دیں اور اس کو معاف فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں تمہاری درخواست تو ضرور پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی درخواست قبول کر لیں اور تمہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور دوران گفتگو عرض کیا پروردگار عالم آپ کو تو سبھی کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے راستے میں شیطان ملا تھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے اور یہ درخواست کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں تو میں بھی توبہ کر لوں، اگر میری توبہ قبول فرما لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تو یا اللہ آپ اس کو بھی وہ بھی تو آپ کا بندہ ہی ہے اور آپ کی مخلوق ہے، معافی چاہتا ہے، آپ اسے معاف کر دیجیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہمیں اس سے کوئی دشمنی ہے، وہ اگر واقعی معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، معاف کر دیں گے اس کو بھی، لیکن ہم نے ایک حکم دیا تھا جو اس نے نہیں مانا، وہ حکم اب بھی باقی ہے۔ البتہ آدم علیہ السلام اب دنیا میں نہیں ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن دنیا میں فلاں جگہ ان کا مزار موجود ہے، تو ان کا مزار موجود ہے، ہمارا حکم موجود ہے، ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، اس نے انکار کیا تھا، اسی کی بنیاد پر وہ ذلیل و خوار ہوا اور لعنت پڑی اور پھٹکار پڑی، تو اب وہ نہیں ہے تو ان کا مزار موجود ہے، لہذا وہاں چلا جائے اور ان کے مزار کو سجدہ کر لے تو ہم اس کی توبہ بھی قبول کر لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ بھائی چلو اس کا بھی کام بنا، اور پھر جب کوہ طور سے فارغ ہو کر کے واپس تشریف لائے تو راستے میں شیطان ملا اور اس کے حضرت میرا بھی کچھ کام بنا، کہا بھائی تیرا بھی کام بن گیا، تیرا بھی کام بن گیا۔ کہا کیسے؟ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھائی ہمارا حکم اب بھی موجود ہے، اور آدم علیہ السلام تو اگرچہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا مزار فلاں جگہ موجود ہے، وہاں جا کے تم سجدہ کر لو تو تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر اس نے قہقہ لگایا، اور قہقہ لگا کر کے اس نے کہا کہ جب میں نے زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب قبر کو سجدہ کر کے کیا کروں گا، یعنی جیسے پہلے نہیں ماننا تھا اب بھی نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں کہ کتے کی دم اگر سیدھی نلکی میں 100 سال تک بھی رکھے جائے تو جب اس کو اندر سے نکالیں گے تو وہ ویسی ہی گول مڑ جائے گی جیسے اس کے جسم پر مڑتی تھی، ایسے جو تکبر اور خناس اس کے دماغ میں آسمانوں کے اندر بھرا ہوا تھا کہ میں افضل ہوں، آدم علیہ السلام مجھ سے کمتر ہیں، لہذا میں کیسے ان کو سجدہ کروں، وہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوں کا توں اس کے دماغ میں موجود تھا، اور اسی کی بنیاد پر اس نے صاف صاف سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، نہ اس نے سجدہ کیا نہ اس کی توبہ قبول ہونی تھی، اس لیے توبہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور ایک بہترین موقع بھی اس نے اس طرح سے گنوا دیا۔ لیکن بہرحال بڑے سے بڑا کافر بھی جب تک دنیا میں زندہ ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت اور اس کی مہربانی ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ اسے قبول ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لیکن جس کا حالت کفر میں انتقال ہو گیا، یا جب نزع کی حالت طاری ہو گئی اور روح نکلنے کا وقت شروع ہو گیا اور مرنے والے کا کچھ دنیا سے یا کچھ آخرت سے تعلق قائم ہو گیا، تو ایسی حالت میں اگر کوئی کافر کفر سے توبہ کرے گا تو اسے توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا، اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ہوا، اور اس کی بنیاد تکبر ہے۔ یہ تکبر ایسا بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیشہ اس سے بچنے کی توفیق دے. کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے نا بس وہاں نافرمانی پائی جاتی ہے. اب جس درجے کا تکبر ہوگا اس درجے کی نافرمانی ہوگی. شیطان میں اس درجے کا تکبر تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے کافر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت پڑ گئی. لہذا تکبر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کم ہو یا زیادہ، بہر صورت اس سے بچنا چاہیے. اور تکبر اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی وجہ سے اپنے دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے. جیسے کوئی مالدار ہے تو مالداری کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے، اور جو غریب محتاج مسکین ہے ان کو حقیر ذلیل سمجھے. یا کوئی بہت بڑا عالم ہے وہ علم کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، اور جو عالم نہیں ہے ان کو اپنے سے کم تر سمجھے. یا کوئی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے وہ حسن و جمال کی وجہ سے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہتر اور افضل سمجھے جو بدصورت ہیں، بدشکل ہیں. تو کسی بھی وجہ سے کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنے دل میں اچھا سمجھے، افضل سمجھے، اور اس کے مقابلے میں جن کے اندر وہ صفت نہیں ہے، وہ خوبی نہیں ہے، ان کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے. اور یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور جب جڑ ہے تو بس سمجھو جہاں یہ جڑ ہوگی تو وہاں پر جو درخت تیار ہوگا اس کی شاخیں ہوں گی، وہ سارے کے سارے گناہوں کی شاخیں ہوں گی، گناہوں کے پھل ہوں گے، گناہوں کے پھول ہوں گے. تو سارے گناہ اس تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے اور اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی تکبر کا کوئی حصہ ہمارے دل میں تو نہیں ہے. اگر ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور تکبر کو اپنے دل سے دور کر کے اور بڑائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس کے مقابلے میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے. اور تواضع کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ جو بھی میرے اندر خوبی ہے، جو بھی میرے اندر کمال ہے، جو بھی میرے اندر طاقت ہے، علم ہے، عمل ہے، ہنر ہے، عقل ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں، میرے پروردگار کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے آپ کو اس کے لائق نہ سمجھے. شکر ادا کرے، ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے استحقاق کے بغیر مجھے یہ نعمت اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مستحضر کر کے اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے. اسے کہتے ہیں عاجزی، اسے کہتے ہیں تواضع. یہ فرض ہے اور یہ ساری خوبیوں کی جڑ ہے. جتنے بھی اچھے اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ تواضع کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جتنی کسی آدمی کے اندر تواضع ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کا کردار اچھا ہوگا، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر انسیت ہوگی، اس سے ملنے میں مزہ آئے گا، اس سے باتیں کر کے سکون ملے گا، اس کے پاس جائیں گے تو عزت ملے گی، راحت ملے گی، اور اس کی ساری اچھائیاں تواضع کے ساتھ ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہم سب کو اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے. اب ذرا سا یہ سن لیں، اللہ جل شانہ نے جب فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا. چنانچہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور وہ ملعون اور مردود ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ پہلے شیطان جب کافر نہیں ہوا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اب کفر کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، جھوٹ بولنا، شرک کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا اس کے حصے میں آ گیا۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ قال فخرج منہا فانک رجیم وانا علیک لعنتی الی یوم الدین، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار اور لعنت رہے گی۔ اللہ بچائے۔ تو یہ پہلا گناہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہوا اور آسمانوں پر ہوا، اور اس کا انجام ذلت کی صورت میں، رسوائی کی صورت میں، اور پھٹکار کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس سے ہم سب کو سبق مل جانا چاہیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تکبر کے علاوہ بھی تو بہت سارے گناہ ہیں، جیسے تکبر حرام ہے شراب پینا بھی حرام ہے، جیسے تکبر حرام ہے نہا غصہ کرنا بھی حرام ہے، جیسے تکبر کرنا حرام ہے چوری ڈاکہ بھی حرام ہے، جیسے تکبر حرام ہے ناپ تول میں کمی کرنا بھی حرام ہے، جیسے تکبر حرام ہے جھوٹ غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، جیسے تکبر حرام ہے عورتوں کو بے پردہ رہنا بھی حرام ہے، جیسے تکبر حرام ہے اسی طریقے سے گانا سننا، ناچنا، ناچ دیکھنا اور فلمیں دیکھنا اور فحش پروگرام دیکھنا، یہ بھی سب گناہ در گناہ ہے۔ اللہ بچائے۔ لہذا جتنے بھی گناہ آج ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب ہمیں چاہیے کہ ان کے متعلق اپنا اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ہمارے اندر ہے تو نہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہو تو فوراً ہی اس سے توبہ کریں، اور توبہ کر کے آئندہ بچنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے پاس دنیا میں ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی 1000 سال کی عمر تھی، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ فرمائی اور اپنے قوم کو ایمان کی دعوت دی۔ ایمان کی دعوت دینے کا مطلب ہے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابعداری کرنے کا پیغام دینا، اور کفر سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو، اور اس کی ہر قسم کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اس طویل عرصے تک برابر وہ اپنی قوم کے اوپر محنت کرتے رہے، ان کو پیار محبت سے، نرمی سے ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، کھلم کھلا بھی ان کو دین متین اختیار کرنے کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، چپکے چپکے بھی ان کو سمجھایا بتایا اور ایمان کی دعوت دی اور مسلمان ہونے کی طرف آمادہ کیا، لیکن 950 سال میں بھی بس چند آدمی مسلمان ہوئے. ورنہ اکثر لوگوں نے اللہ بچائے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوئی ایمان نہیں لائے گا اب, اور کوئی آپ میں جو ایمان لانے تھے لانے والے تھے وہ لے آئے, اب کوئی اب آپ کی قوم میں سے کوئی آپ پر ایمان نہیں لائے گا. اس وقت بس نوح علیہ السلام قوم ہی دنیا کے اندر تھی, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے پہلے تشریف لائے تھے اور دنیا میں ان کی اولاد پھیلی ہوئی تھی, اس لیے بس دنیا میں ایک قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی کہ یا اللہ اب ان کو ہلاک کر دیجیے, کیونکہ اب یہ تو مسلمان ہوں گے نہیں, جب نہیں ہوں گے تو اب ان کا اس دنیا کے اندر رہنا سوائے دنیا میں فساد پھیلانے کے اور گناہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے, لہذا ان کو ہلاک کر دینا چاہیے. ان کی دعا قبول ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی اب دنیا میں طوفان آئے گا اور ایسا آئے گا کہ کوئی بچے گا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے, جس کو اللہ تعالیٰ بچائیں بس وہ بچے گا ورنہ کوئی بچے گا نہیں. لہذا آپ ایسا کرو ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی کے اندر جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو بھی بٹھا لو, اور جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہم نے پیدا کیے ہیں ان کا ایک جوڑا اس میں رکھ لو, اور پھر جب ہمارا طوفان آئے گا تو وہ تو سب جگہ آئے گا اور سب اس میں ڈوب کے مر جائیں گے, جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہوگا بس وہ بچے گا. اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی, اور وہ جس علاقے میں نوح علیہ السلام رہتے تھے وہاں دور دور تک نہ سمندر نہ دریا. اب ایسے علاقے میں کشتی بنانا یہ بڑے عجیب بات تھی, بڑے اچمبے کی بات تھی, تو یہ لوگ چونکہ کافر تھے ان کو ماننا بھی نہیں تھا, لہذا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے. مگر جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ کسی کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے ہم بھی یہ سبق اس سے حاصل کر لیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے ماننے والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی, کسی مذاق اڑانے والے کی مذاق کی پرواہ نہیں کی, بس اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور اس کو بجا لائے. دنیا اچھا کا ہے یا برا کا ہے بس ہمیں بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام برابر کشتی بناتے رہے, انہیں قوم والے ان کا مذاق اڑاتے رہے, اور یہاں تک کہ آخر عذاب شروع ہوا. وہ عذاب یہ سب سے پہلے ایک تندور کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہوا اور ابلتے ابلتے باہر نکلنے لگا, بس اس کے بعد پھر چاروں طرف سے مختلف جگہوں سے پانی ابلنے لگا, آسمان سے تیز بارش ہونے لگی اور دیکھتے 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 ایک سیلاب آ گیا اور ایسا طوفان آیا کہ تیزی سے موسلادھار بارش اور زمین سے تیزی کے ساتھ پانی نکلنے لگا, یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے نا اب وہ پانی میں تیرنے لگی, اور جتنے یہ مذاق اڑانے والے تھے سارے کے سارے دیکھ کے حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم پتہ نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ وہ سب پانی کے اندر غوطے کھانے لگے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے سامنے ہی اس طوفان کے اندر غرق ہو گیا اور اس طریقے سے پوری قوم جو ہے پانی میں ڈوب کے مر گئی, اور سارے کے سارے پانی میں ڈوب گئے, اور نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ اور ان گھر والوں میں سے اور ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اور باقی جو جانور آپ کے ساتھ تھے ان سمیت وہ کشتی کے اندر محفوظ و معمون رہے. اور پھر جب یہ لوگ سب مر گئے تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب تم یہ ذکر فرمایا کہ میں آیت تلاوت کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا قیل یا ارغب لعی ماک و یا سماء اقلعی, وغیغ الماء وقغی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی نیچے اتر گیا اور سارا قصہ ختم ہو گیا. یعنی قوم اپنی نافرمانی کی وجہ سے طوفان میں غرق ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آگے ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو. اس طرح سے قوم نوح کا خاتمہ ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے. معلوم ہوا کہ نافرمانی سے اس طرح سے بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں اور ہلاک کر دی جاتی ہیں اور ہلاک ہو چکی. شیطان مردود ہو گیا, نوح علیہ السلام قوم جو ہے وہ اس طوفان کے اندر اور سیلاب کے اندر اور پانی کے اندر ڈوب کے غرق ہو گئی اور مر گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام جیسے معزز و محترم اور مکرم رہے اور شیطان مردود ہو گیا اپنے تکبر اور کفر کی وجہ سے, ایسے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دیکھو کیسے اعزاز کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ محفوظ رہے اور ان کے اوپر ایمان نہ لانے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کس طریقے سے ہلاک کر دیے گئے, تباہ کر دیے گئے, برباد کر دیے گئے. اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری سے دنیا میں بھی نجات ملتی ہے اور نافرمانی کرنے سے دنیا میں بھی تباہی آ جاتی ہے. جب یہ بات ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے, یہ بالکل ایک حقیقت ہے, بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیں اور ہمارے عمل میں اس بات کو جاری ساری کر دیں تاکہ ہم جب تک زندہ دنیا جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتے رہیں. جہاں کہیں بھی نافرمانی کا موقع آئے تو ہمت کر کے کوشش کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. آنکھوں کا گناہ ہو تو آنکھوں کو بچا لیں, کانوں کا گناہ ہو تو کانوں کو بچا لیں, زبان کا گناہ ہو تو زبان کو بچا لیں, ہاتھ پیر کا گناہ ہو تو ہاتھ پیر کو بچا لیں, مال کا گناہ ہو تو مال کو اس گناہ سے بچا لیں. بہرحال جتنے بھی گناہ ہیں بس ان سے بچانے کا سبق سیکھیں. اللہ پاک نے ابلیس کے واقعے سے اور نوح علیہ السلام قوم کے واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سبق کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام قوم کے بعد اس دنیا میں جو سب سے طاقتور قوم آئی ہے وہ قوم عاد ہے اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. اور ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت ہی زیادہ ایمان کی طرف دعوت دی اور ایمان قبول کرنے کی طرف بلایا, رات دن محنت کی. لیکن قوم عاد نے بھی اپنی طاقت اور اپنی قوت کے نشے میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ دنیا میں طاقتور کون ہے اور کون ہے جو ہماری ٹکر کا ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر کے بس اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ہود علیہ السلام کی جو ایمان کی دعوت تھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہاں بھی تکبر نے ان کو مار ڈالا کیونکہ ان کو نشہ تھا اپنی طاقت کا. اللہ پاک نے ان کو بہت ہی زیادہ قوت اور بڑی طاقت عطا فرمائی تھی, سینکڑوں سال کی تو ان کی عمر ہوتی تھی اور کوئی ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, بڑے قوی ہیکل لوگ تھے. لیکن اللہ بچائے یہی طاقت اور قوت غیر معمولی ان کو حاصل ہونا ان کے تکبر کا ذریعہ بن گیا. اس کی وجہ سے یہ تکبر میں آ گئے, تکبر میں آ کر کے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. لیکن حضرت ہود علیہ السلام برابر بڑی نرمی سے, بڑے پیار سے, شفقت سے ان کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی طرف بلاتے رہے, ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے. لیکن جب حد سے زیادہ یہ نافرمانی میں بڑھ گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا تو لازمی بات ہے کہ نیکی اور بدی دونوں ایک حقیقت ہیں. جیسے آگ اور پانی ایک حقیقت ہیں, کوئی خواب نہیں ہے. یہ جیسے آگ جلاتی ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے, برف ٹھنڈا کرتی ہے, آگ جلاتی ہے, جیسے یہ ایک حقیقت ہے, بس اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک حقیقت ہے. نیکی کا بھی ایک اثر ہے, جیسے برف میں اثر ہے ایسے نیکی میں بھی اثر ہے, اور گناہ میں بھی ایک اثر ہے جیسے آگ میں اثر ہے. تو جب انہوں نے حد سے زیادہ نافرمانی کی اور دنیا کے اندر فساد پھیلانے لگے تو پھر آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہی تھا, وہ آیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا ان کی طرف بھیجی, وہ تیز ہوا ایسی آئی کہ یہ تھے تو بڑے طاقتور, مگر اس ہوا کے آگے یہ سب بالکل ہوا ہو گئے, اور اس ہوا نے ان کو پکڑ کے ایسا پٹھا کہ سارے کیا کہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر مرے کے مرے رہ گئے. چنانچہ اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر فرمایا قرآن شریف میں, فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم وهو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون. پھر قوم عاد کا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا طرز عمل اختیار کیا اور کہا کہ ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہو سکتا ہے, بھلا کیا ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اخزا وهم لا ينصرون. چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں, اور منحوس دنوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان کے حق میں منحوس ثابت ہوئے, ورنہ بذات خود کوئی دن منحوس نہیں ہے, ان پر آندھی کی شکل میں تیز ہوا بھیج دی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھائے, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے, اور ان کو کوئی مدد میسر نہ آئے گی, اور آخرت میں ان کو کوئی مدد میسر نہ آئے گی. تو دیکھو یہ قوم عاد جو دنیا میں بڑی طاقتور قوم تھی, لیکن وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے آخر کار اس دنیا کے اندر ہلاک کر دی گئی اور تباہ کر دی گئی. تو حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے اس پہلے باب میں اس طرح مختصر مختلف قوموں کا ذکر فرمایا ہے, اور ان سب سے حضرت یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ بلا شبہ گناہ کا دنیا کے اندر بھی وبال ہے, عذاب ہے. باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ, لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس دنیا میں کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہے, جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں مجموعی طور پر اس کے اندر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں, اور اس کی تکلیف اللہ بچائے اتنی اذیت ناک ہے کہ جس پہ گزرتی ہے بس وہی اس کو محسوس کرتا ہے, دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہے, ہمارے گناہوں کا وبال ہے, اور یہ ایسا ہے کہ جیسے گناہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اس لیے وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اور جن ممالک میں زیادہ بے شرمی بے حیائی عیاشی فحاشی بدماشی اور جتنے بڑے بڑے گناہ وہاں زیادہ ہو رہے ہیں تو وہاں اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے, اور جن ممالک میں جیسے مسلمان ممالک ہیں وہاں پر اس گناہوں کی وہ کیفیت نہیں ہے جو یورپ کے ممالک میں ہے, اس لیے وہاں پر اس کا پھیلاؤ بھی قدرے کم ہے. لیکن بہرحال عالم اسلام بھی اس میں اس وقت مبتلا ہے, عالم کفر بھی اس کے اندر مبتلا ہے, اور لاکھوں آدمی اس کے اندر ہلاک ہو رہے ہیں اور لاکھوں مبتلا ہو رہے ہیں, ٹھیک بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے گناہوں کی ایک شکل ہے, جس نے اس شکل میں اختیار اس شکل میں ہمارے سامنے, اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے. اسی لیے شروع ہی سے علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور سے, غیر مسلموں کو بھی, کہ وہ ایمان لے آئیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں, بالخصوص مسلمان خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لیکن عام طور پر جب گناہوں کی سزا میں کوئی وبال آتا ہے, کوئی وبا آتی ہے, تو اس کی ایک علامت ہوتی ہے, وہ علامت یہ ہے کہ ان کو یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے, خود بخود عقل میں آتی نہیں ہے بات کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور اگر کوئی اس کو بتائے تو مانتے نہیں. یہ بات ہم اپنے زمان دیکھ لو, ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ علماء کہہ بھی رہے ہیں, بزرگان دین کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی توبہ کرو, گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کہہ رہے ہیں لیکن سنی انسنی ہو رہی ہے، اس کی تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا اللہ ماشاء اللہ. بیشتر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شامت اعمال ہے اور یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے. تو یہ ہمارے سامنے ہے، جیسے پچھلی قوموں پر جب عذاب آیا تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے، مانا ہی نہیں انہوں نے اس بات کو، اور ہلاک ہوگا ہونا قبول کر لیا لیکن ماننے کا شیوا اختیار نہیں کیا. آج بھی ہم اپنے چاروں چاروں سے یہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے بھی ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح سبق لیں. صحیح سبق یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ سمجھیں اور پھر گناہوں کو چھوڑیں، گناہ چھوڑنے کی طرف متوجہ ہوں. پھر جب گناہ چھوڑیں گے تو بھائی، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ نیکی بدی ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جیسے آگ اور پانی. تو جیسے آگ جلاتی ہے تو ایسے گناہ جلاتے ہیں اور انسان کو دنیا میں ستاتے ہیں، پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں. ایسی نیکی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ایک حقیقت ہے. جیسے برف ٹھنڈا کرتی ہے وہ بھی ٹھنڈا کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم گناہوں سے واقعی سچی توبہ کر لیں گے اور آئندہ بچنے کا اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ یہ وبا بھی دور ہو جائے گی، اور دور ہو رہی ہے الحمدللہ، مزید دور ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی، اور یہ کہ ہماری دوسری پریشانیاں اور تکالیف بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سبق لینے کی توفیق دے، اور دل و جان سے ہمیں عاجزی، انکساری، خاکساری، توازو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اپنے فرما بردار اور مخلص بندوں میں شامل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد لا نوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي اکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنا اپنا جائزہ لے کر جو گناہ ہو رہے ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کے سارے غیر مسلموں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، دنیا کے سارے غیر مسلموں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھنا. یا اللہ اپنے احکام کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے کو معاف فرما اور ان پر رحمت سے ان کا وبال بھی دور فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی شامت میں مبتلا ہیں، اپنے گناہوں کے وبال میں گرفتار ہیں، لہذا ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے بھی سب مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. معاف فرما یا اللہ، ہمیں معاف فرما. اس کرونا وائرس کی وبا کو دور فرما یا اللہ، اس کو بالکل دور فرما. اس کے علاوہ اور جتنے بھی ہمارے گناہوں کے وبال ہم پر چھائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مصائب ہیں، حادثات ہیں، سانحات ہیں، واقعات ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، یا اللہ سبھی ہماری شامت اعمال کی وجہ سے، اپنے رحمت سے ان سب کو معاف، ان سب کو دور فرما، سب گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے یہ شامت اعمال کو دور فرما، اور ہمیں یا اللہ پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، اور ضرور بھی ضرور ہم سب خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا
www.darsquran.com